السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ القمر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورۃ القمر مکی سورت ہے. کچھ آیات ہیں اس میں، یعنی دو آیات تقریباً اس میں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں، جس کو آیت ترجیح کہتے ہیں. اس کا مرکزی مضمون، اس میں دراصل اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ کافروں کی جو آج اتحادی قوت ہے وہ شکست کھا کر رہے گی. پھر مشرکین مکہ جو تکذیب کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی یا آخرت کی، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ تکذیب کے نتیجے میں قوموں کا پہلے کیا انجام ہوا، لہذا تم ہوشیار ہو جاؤ. اور اس کا زمانہ نزول جو بتایا جاتا ہے، مدینہ کی ہجرت سے 5 سال پہلے، تقریباً 7 نبوی میں، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کھیلا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے 3rd دور یعنی 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام تھا. شق القمر کا جو واقعہ ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے، ہجرت سے 5 سال پہلے منا کے مقام پر پیش آیا تھا. یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کی آمد کے بعد دراصل قیامت، قرب قیامت کی دلیل ہے. اور یہ صورت اگر ہم اس کو جو الگ الگ ادوار میں ہم مکی دور کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو دور تکذیب جس میں ٹھٹلایا گیا، اس دور کی صورت ہے. تو روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے، جو تمام احادیث کو سامنے رکھ کر، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. قمری مہینے کی 14th شب تھی، چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا. اور یہ کیفیت بس صرف ایک لحظہ رہی، پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو. کفار مکہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس نے ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا. دوسرے لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں. جب باہر سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے بھی شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں. اور واقعہ شق قمر ایک ہی دفعہ پیش آیا تھا، کیونکہ بعض روایت سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ 2 دفعہ پیش آیا تھا، لیکن ایک ہی دفعہ پیش آیا تھا. اور جو انگلی کے اشارے کی بات ہم کو ملتی ہے کہ انگلی کے اشارے سے ہے، اسی طرح کا کچھ جملہ ہے نا، اور چاند ہوا ہے 2 ٹکڑے، تو انگلی کے اشارے والی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح نہیں ہے. ہاں، بس چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور اپنے آپ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہوا تھا، آپ نے انگلی سے اشارہ نہیں کیا تھا، یہ بات ہمیں ملتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور جو آیت اس میں بار بار دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت اس میں بار بار دہرائی گئی ہے. اور ایک اور آیت ہے کہ ایک تو تاریخ کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کو سنا کر بار بار پوچھا گیا ہے، کیف کان عذابی و نذر، میرا عذاب کیسا تھا اور میری تنبیہات کیسی تھی، اس آیت کو بھی دہرایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وان یروا آیة یعرضوا ویقول سحر مستمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. یہ دراصل وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر کیا گیا تھا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی اس بات کو بتایا گیا، صحیح مسلم میں بھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، علماء کے نزدیک، کہ انشقاق قمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے. صحیح سند سے ثابت احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، یعنی تواتر سے احادیث اس پر ثابت ہیں. تو اب اگر کوئی چاند شق قمر کا انکار کرتا ہے تو ایکچولی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے جو منکرین حدیث ہیں وہ اس معجزے کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ شک قمر ہوا تھا. تو یہاں پر دراصل یہ جو معجزہ بتایا گیا تھا یعنی چاند کا پھٹ جانا، دراصل یہ اس بات کی نشانی ہے یا نشانی تھی کہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے میں کفار مکہ شک کر رہے تھے تو وہ قریب آ لگی ہے، اور جس طرح سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو کیا زمین نہیں ہو سکتی شک، یا زمین پھٹ نہیں سکتی، یا تاروں اور سیاروں کے جو مدار ہیں کیا وہ بدل نہیں سکتے، کہ یہ جو سارا نظام ہے وہ درہم برہم نہیں ہو سکتا، جب چاند ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور قیامت اسی طرح آئے گی۔ تو یہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ چاند پھٹ گیا، چاند پھٹ جائے گا، یہاں پر یہ معنی اس کے درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ چاند پھٹ جائے گا اگر اس کے یہ معنی لے تو اس کا مطلب پھر شک کے قمر کا جو معجزہ ہے شک کے قمر کا انکار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس کے معنی یہی ہے کہ چاند پھٹ گیا، یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ شک کے قمر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام سے ہم کو اس میں بہت ساری روایت ملتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ اس کے عینی شاہد ہیں جنہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ اہل مکہ نے اس عظیم نشانی کو دیکھا، اس معجزے کو دیکھا، اور پھر بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر کچھ اس طرح سے جادو کر دیا کہ ہمیں اس طرح کا یہ منظر نظر آیا۔ ویسے بھی جو معجزات ہوتے ہیں جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ اس کو جادو ہی کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اس نے کیا کہا تھا، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ تو جو کفار مکہ تھے، دراصل ان لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے اس عظیم معجزے کو دیکھ کر اس پر اعتراض کیا، اور ایمان لانے کی بجائے اسے جھٹلا دیا اور اسے جادو قرار دیا۔ قمر کا اس میں ذکر ہے، چاند کی بات آئی ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، قاف میم را اس کا روٹ وڑ ہے، ہر شکل کے چاند کو قمر کہتے ہیں، اور اہل عرب نے چاند کی شکلوں کے لحاظ سے تین حصوں میں اس کو تقسیم کر رکھا تھا۔ تو 19 سے 26 تک کے چاند کو قمر کہتے تھے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حق کی طرف دعوت دے رہے تھے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی جھٹلانے کی جو عادت تھی وہ اسی پر جمے رہے، تو آخرکار یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ انجام کو تو پہنچنے والے ہیں، ہر ایک کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو جب ثابت ہو جائے گا کہ حق کیا تھا اور کون حق کی پیروی کر رہا تھا اور کون باطل کی پیروی کر رہا تھا، کون باطل پرست تھا اور کون حق کو مان رہا تھا، یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور اپنے انجام تک پہنچ کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ اس کے اندر سامان عبرت ہی نہیں، اس قرآن میں یا جو معجزہ پیش آیا اس میں بھی سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان نہیں لاتے یا انکار کرتے ہیں یا حق کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی قومیں جن کا دردناک انجام اس نے بتایا گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہی انسان عبرت حاصل کر لے۔ حکمتم بالغتم فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ قرآن میں دراصل پہلے قوم کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، بار بار دہرایا گیا ہے، ان قوموں کا انجام بتایا گیا ہے، عبرتناک انجام، تاکہ ان واقعات سے لوگ عبرت حاصل کریں، اور یہ واقعات ان کو ایک طرح سے یاد دہانی کے لیے بتائے گئے ہیں کہ اس سے وہ سبق لیں۔ جس میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک جو موضوع ہے اس کا تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی قوموں کے وہ دن جس میں کوئی قومیں تباہ ہوئی یا برباد ہوئی یا ان پر انعامات کیے گئے، تو تذکیر بھی ایام اللہ، ان واقعات میں لوگوں کے لیے عبرت ہے اور سبق حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ مواد موجود ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، مُهْتَئِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ أَسِرٌ، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ یہاں پر نکر کا لفظ آیا ہے۔ نکر کے ویسے معنی ہوتے ہیں ناگوار، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ انجانی اور اجنبی چیز، یعنی جب وہ حساب کتاب کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ بات ان کے لیے بالکل ہی نئی، انجانی اور انوکھی ہوگی، جس کا انہیں اپنے خواب و خیال میں گمان تک نہ تھا۔ اس طرح انہیں زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایسے ضدی لوگ ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، آپ ان سے منہ موڑ لیجیے اور اپنا وقت ان کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس وقت ان کو وہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں جس پر اللہ تعالیٰ نے جس کے دل پر مہر لگا دی ہے، تو انہیں تنبیہ کرنا، انہیں نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے پڑتے ہیں لوگوں کے، کتنا دل چاہتا ہے کہ اچھا فلاں کو ہم سمجھا دیں، فلاں ہماری بات مان لے، فلاں خیر کی طرف آ جائے، فلاں نیکی کی طرف آ جائے، لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے آپ سر پٹک لیں اس کے سامنے، وہ مانے گا نہیں۔ تو اس وقت بھی کفار مکہ کا یہ حال تھا کہ اتنے کھلے کھلے معجزات انہوں نے دیکھے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن انہوں نے جو ایک رٹ لگائی تھی نہ ماننے کی، تو بس وہی اس پر وہ قائم رہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ تو جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو پیغمبروں کو ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بس صرف وہ اس وقت کا عذاب یعنی انذار ہی کافی ہوگا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو قل فللہ الحجۃ، جیسے کہ سورہ انعام میں آتا ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، یعنی جو نصیحت تھی، پہنچنے کی بات تھی، وہ پہنچ چکی، یعنی ہم نے تو اپنی حجت تمام کر دی، پہنچا دی بات۔ جس کو ہدایت لینی ہے تو وہ قبول کر لے گا، جس کو نہیں لینا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اس دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی، جو دہشت ناکی ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ نہایت ہولناک اور دہشت ناک دن مراد ہے اس سے، نکر سے، یعنی میدان محشر میں جو ہولناکیاں ہوں گی، جو حساب کتاب کی آزمائش ہوں گی، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف نکر کے ایک چھوٹے سے لفظ میں سارے معنی پنہا ہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے اور حساب کتاب جہاں ہوگا اس کی طرف تیزی سے دوڑتے جائیں گے، گویا کہ ٹڈی دل ہیں، جیسے کہ جو فضا میں پھیل چکے ہیں۔ اور محتئین مسرعین کے وزن پر ہے، دوڑیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ ابھی ہم محتئین کی بات کر رہے تھے، محتئین دوڑیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے، یعنی ایک طرح سے بھاگیں گے اس طرف، دوڑتے ہوئے جائیں گے جدھر سے ان کو پکارا جا رہا ہوگا۔ کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ وزدجر کا لفظ آیا ہے، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ انہیں جھڑکا اور ڈرایا، دھمکایا بھی۔ جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو انہیں جھٹلایا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے، ان کی بے عزتی بھی کرتے تھے۔ تو آپ سوچے کہ کس طرح سے وہ مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ انی مغلوب، کہ بس میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے میرے رب میری مدد فرما۔ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ منہمر کا لفظ ہے کثیر یا زوردار، ہمرن سبن بہنے کے معنی میں آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔ اور اس کا روٹ ورڈ ہے حامیم را، منہمر حامیم را، پانی یا آنسو کا گرنا، پانی کا گرنا اور بہنا۔ تو نوح علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال کی تبلیغ میں بھی کچھ وہ اثر نہ ہو سکا، یعنی بہت ہی کم لوگ، چند چنندہ لوگ ایمان لائے، جو کشتی میں سوار ہو سکتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا جیسے کہ ابھی آگے ذکر آ رہا ہے, تو وہ لوگ اس پر مذاق اڑانے لگے کہ بھلا ابھی تو نہ کوئی یہاں پر سمندر ہے نہ کوئی اس طرح کا معاملہ, اور یہ کشتی بنانے چلے ہیں, آخر کار اس قوم کا کیا انجام ہوا تم خود دیکھ لو. جو بھی قومیں رسولوں کی بات نہیں مانتی ہیں تو وہ یقیناً عذاب سے دوچار ہوتی ہیں یا انہیں اس طرح کا عذاب آ کر رہتا ہے. دراصل یہ سب تمام عذابوں کا جو ذکر کیا گیا ہے, اور یہ جو قوموں کا ذکر کیا گیا ان کی ہلاکتوں کا, یہ اس لیے ہے کفار مکہ کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ سنبھل جاؤ, تم لوگ سدھر جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہے نا, یہ سارے واقعات تو پچھلی قوموں کے ہیں, اس میں بھلا ہمارا کیا فائدہ یا نقصان. تو ایسا نہیں ہے, ہمیشہ قرآن کی ہر آیت سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق لینا چاہیے. اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی ہر جگہ ہر کنٹری میں موسم بالکل چینج ہو رہے ہیں, کہیں انتہا کی بارشیں ہیں, کہیں انتہا کی ہوائیں ہیں, کہیں آندھی طوفان, کہیں انتہا کی گرمی. جیسے ہندوستان میں اس قدر گرمی ہے کہ خود لوگ اپنی زبان سے یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ جیسے گویا کہ آگ برس رہی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کہیں اللہ نہ کرے یہ جو اتنی گرمی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. راجستھان میں 52 پوائنٹ کچھ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا, جو کہ 10 سال پہلے کیلیفورنیا میں تھا اس طرح کا ٹیمپریچر, 10 سال کے بعد ابھی راجستھان میں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی اور مہاراشٹر کا علاقہ ہے جو بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے. ہم غور تو کریں, اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور اتنا دل کے اندر ایک طرح سے ایک بے چینی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ایسے کون سے اعمال ہیں, پتہ نہیں ہم سے ایسی کیا غلطیاں ہوئی ہیں, یا پتہ نہیں ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آگ کا عذاب برس رہا ہے. پانی سوکھ گیا ہے, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہاں کے جو بند ہوتے ہیں تو پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کئی سالوں میں 30-40 سال کے بعد پہلی دفعہ اس ڈیم کا پانی بالکل ہی سوکھ گیا ہے, یعنی اس میں بالکل پانی نہیں ہے. سوچے ذرا کہ کیا ہے یہ. ہم غور نہیں کرتے کبھی, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کیوں اتنی گرمیاں ہیں, کیوں آج خود جو لوگ ہیں وہاں رہنے والے وہ لوگ خود اپنی زبان سے جملے کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ آگ برس رہی ہے, گویا کہ ایک طرح سے عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایسے لگ رہا ہے. اوپر سے بجلی کا چلے جانا 3-3 گھنٹے, کیا حال ہو رہا ہے آپ سوچیں. اور یہ کیوں ہے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں, ہم نے کبھی غور کیا؟ قرآن ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے. قرآن تو ہے ہی اس لیے, قرآن تو ہے ہی تذکیر, قرآن تو ہے ہی نصیحت. اب اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کی کمی اور کجی ہے. ادروائز قرآن تو غور و فکر پر مجبور کرتا ہے انسان کو, سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان سوچے, غور و فکر کرے کہاں کیا کمی ہے, کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, کہاں ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے, یا یہ موسموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالی اللہ نہ کرے کہ ہم پر اس طرح سے عذاب برسا رہا ہے. تو یہ انتہا کی گرمی ہونا یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے. اگر آج دیکھا جائے تو خود ہم مسلمان اگر ہم غور کریں, غیر مسلموں کی تو بات چھوڑیں, ٹھیک ہے ان کا ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ہم مسلمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. ہم خود مسلمان اپنے آپ میں اس قدر انوالو ہیں, اس قدر بزی ہیں, ہم کو ہمارے گھریلو جھگڑوں سے, گھریلو مصروفیات سے, اپنے جو بھی ہمارے سارے کام کاج ہیں اس میں ہم اس قدر بزی اور منہمک ہیں کہ ہم کو کوئی فکر نہیں رہی آخرت کی. ایکچولی ہم نے زبان سے تو اقرار کیا آخرت کا, لیکن ہم نے اپنے عمل سے بالکل ہی اس کو پرے ڈال دیا, بھول گئے بالکل اس کو. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے, ہمیں پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ایک آخری دن بھی ہمارا آئے گا اس دنیا سے جانے کا, جو ہمارا آخری دن ہوگا, اور پھر ہماری اصل زندگی شروع ہوگی عالم برزخ, اور اس کے بعد پھر عالم آخرت. بالکل ہم بھول گئے ہیں, صرف بھاگ دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں, ریس لگی ہے, ایک کمپٹیشن ہے ایک دنیا کی چیزوں کا, فلاں کا ڈریس ایسا تو میرا ڈریس ایسا, فلاں نے شادی میں یہ پہنا تھا میں بھی اب ایسا پہنوں گی, اس نے ایسا بنایا میں بھی ایسا بناؤں گی, فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی انہوں نے یہ دیا میں اس سے بڑھ چڑھ کر دوں گی اپنی بیٹی کو. بس اسی طرح کی ایک ریس لگی ہے, ہم اپنی زندگی کا مقصد بالکل ہی بھلا چکے ہیں. مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا, مسلمان بہت اعلیٰ مقاصد کی خاطر جیتا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے, ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے, خود عمل کرنا ہے, خود سیکھنا ہے, پھر اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. ہماری زندگی تو اسی میں دن رات, ہمارے تمام جو اعمال ہیں, ہمارے سارے کام ہیں زندگی کے, ہم اسی محور کے گرد بس گھومتے رہیں. اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ اصل کام ہمارا, اصل جو کام ہے ہماری ذمہ داری ہے وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور ہم آپس میں مسلمانوں کی اصلاح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اصل۔ تو قوم نوح کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو جھڑکیاں دیتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور آپ سوچ لیں کہ کیا کس قدر صبر ہوگا، کس قدر استقامت، کس قدر مستقل مزاجی۔ ہم تو دو دن میں گھبرا جاتے ہیں نا، ایک دن میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا اگر ہم بچوں کے پیچھے لگتے ہیں، بچے یاد نہیں کریں کوئی سبق، بچے دعائیں نہیں یاد کرتے ہیں، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے بس، اب ان کا پیچھا چھوڑو، یہ تو یاد کرنے والے نہیں، یہ تو سننے والے نہیں، یہ تو نصیحت کو ماننے والے نہیں، چھوڑو ان کا پیچھا۔ حالانکہ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے ہیں۔ تو صرف تھوڑے سے دن ہم کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو سوچے نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تبلیغ کی، معمولی ہوتے ہیں 950 سال، تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہم 9.5 دن یا 9.5 گھنٹے ہی اگر ہم کر لینا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہوگا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے، وہ استقامت نہیں ہے۔ تو ضرورت کس بات کی؟ یہ جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ مکی دور کے واقعات ہیں، اس کا ہم سے کیا واسطہ، اور یہ تو اللہ کے رسول سے بھی پہلے زمانے کے واقعات ہیں، ہم اسے سیکھ کر کیا کریں گے، بھلا یہ پڑھ کر کیا کریں گے۔ نہیں، ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، ہر واقعے میں ہمارے لیے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت کو قبول کرے؟ تو ہم آگے بڑھ کر کہیں کہ ہاں ہم ہیں جو ہم نصیحت کو قبول کرنے والے بنیں گے، اور اس سے سیکھ کر آگے دوستوں تک بھی ہم بات پہنچائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، تاکہ یہ اس طرح کے جو گرمی کے اور دھوپ کے جو عذابات آ رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ سوچیں نا کہ کیسا ہو رہا ہے کہ فصلیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فصلیں اچھی طرح سے گرو ہوتی ہیں تو خوب تیز بارش آ جاتی ہے اور فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بارش نہیں ہوتی ہے تو اس سے فصلیں سوکھ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اچھا ہم کہیں کہ اچھا لو ہم تو خود سکھا رہے ہیں، بھلا پھر ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل ہمیں احساس کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری آگے پہنچانے کی بھی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی نہیں ہے۔ صرف ہمارا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور اس مقصد کو تو ہمیں اپنا جو بھی کچھ آپ کہیں حرز جاں بنا لینا ہے کہ بس اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجھے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے مجھے کرنا ہے، اور میں اب چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ میری خواہش ہو، یعنی یہ ہم سب کی خواہش ہو دیکھا جائے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ سوچیں ذرا کیا حال ہوگا، آسمان سے بھی بارش برس رہی ہے اور زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، بلکہ زمین چشمہ بن چکی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے زمین اس طرح پھوٹ پڑی کہ گویا وہ زمین نہ تھی بلکہ بس چشمے ہی چشمے تھے۔ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا۔ تغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وحملناہ علی ذات الواح و دسر، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا۔ دسر کا لفظ آیا ہے میخیں، دال سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، نیزہ مارنا یا کیل ٹھوکنا۔ وہ چھوٹی میخ جو کسی چیز کی دراڑ بند کرنے یا مضبوط بنانے کے لیے ٹھونکی جاتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کشتی جو انہوں نے بنائی تھی تختیوں سے بنائی تھی، اور اس کے لیے ظاہر سے کیل ٹھوکنے ان کو پڑے ہوں گے۔ تجربی آیونی نہ جزا علی من کیا نہ کفر، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ واقعی میں یعنی یہ سب کچھ اس شخص کی خاطر بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کا کفر کیا گیا تھا۔ سوچیں ذرا، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا کس طرح ساتھ دیا، اس رسول کا جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور اتنا صبر اور برداشت اور استقامت سے کام کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ناقدری کی؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزاء لمن کان کفر، یعنی یہ سب کچھ اس شخص کی خاطر بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کا کفر کیا گیا تھا، جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی جس کی بات ماننے سے انکار کیا گیا تھا۔ یا پھر نوح علیہ السلام جن کا وجود ایک نعمت تھا لیکن انہوں نے ان کی ناقدری کی، انہیں رسول نہ مانا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا یہ آیت پڑھ کر۔ مدکر، ایکچولی ذکر ہی سے نکلا ہے یہ، اور پھر اس کو دال میں کنورٹ کر دیا گیا، کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا۔ تو ہم نے اسے ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا یا اس کشتی کو نشان عبرت بنا دیا گیا؟ ہو سکتا ہے یہ بات بھی اس میں ہو کہ چونکہ وہ کشتی کے بارے میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہزاروں سال تک کہا جاتا ہے وہ کشتی ایک اونچے بلند پہاڑ پر ٹھہری رہی، تو اس کو دیکھ کر جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ڈرتے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا سخت آیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ خبردار ہوتے رہے ہوں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیسے انجام ہوتا ہے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا گیا۔ کچھ اسکالرس اس کے بارے میں، جیسے کہ امام بخاری، ابن ابی حاتم، عبدالرزاق، ابن جریر، قتادہ، انہوں نے کچھ روایت نقل کی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح عراق اور الجزیرہ کے زمانے میں یہ کشتی جودی پر موجود تھی، یا پھر ایک اور بستی ہے اس کے قریب موجود تھی، اور ابتدائی دور کے اہل اسلام نے اس کو دیکھا تھا۔ موجودہ زمانے میں بھی ہوائی جہازوں سے پرواز کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس علاقے کی ایک چوٹی پر ایک کشتی نما چیز پڑھی دیکھی ہے، جس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سفینہ نوح ہے، اور اسی بنا پر وقتاً فوقتاً اس کی تلاش کے لیے مہمات جاتی رہی ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام ہوا اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب یہ جو ہم نے نشانی چھوڑی ہے تو پھر کوئی ہے جو اس سے نصیحت قبول کرے، اور پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہی والی آیت جس کو آیت ترجیح کہا جاتا ہے، جو بار بار دہرائی گئی ہے، اس صورت میں کئی دفعہ آئی ہے، اور یہ نذر کا جو لفظ ہے، یعنی تنبیہات کا لفظ، یہ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ قرآن کو تحقیق ہم نے آسان کیا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے، جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے، جو اس ذکر سے نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو آسان اور سہل بنایا ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں دی گئی جو مثالیں ہیں، تشبیہات ہیں، مناظر قدرت ہیں، جو دلائل اس میں دیے گئے ہیں، اس کا جو انداز بیان ہے، بالکل ہی سادہ اور عام فہم ہے۔ اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ امی لوگ تھے، یعنی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی تاثیر، ایسا معجزانہ اس کا اثر ہے کہ اس قرآن سے، اس کے الفاظ سے ایک عام امی شخص بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک بہت پڑھا لکھا اس کے لیے بھی، اس کے ذہن کے لحاظ سے اس میں مواد موجود ہے، یعنی ہر قسم کے لوگوں کے لیے اس میں آسانیاں ہیں، ہر قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہر قسم کے لوگ اس کو اپنی اپنی سمجھ کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تنقض عجائبہ، کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہر آنے والے دور کے جو مفسرین ہیں اس سے نئی نئی باتیں اخذ کرتے رہیں گے، یعنی نصیحت کی باتیں، یعنی نئی نئی باتیں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نئی بات اپنی طرف سے لے آئیں گے، بلکہ نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، اور اسے سیکھنے کے لیے۔ اس میں کوئی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی فلسفی بات نہیں کی گئی، کوئی منطق کی کتاب نہیں ہے یہ کہ جس کی عبارتیں ایسی معلق ہو کہ انسان کو سمجھ ہی میں نہ آئے اور سر کے اوپر سے گزرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں رکھی، یہ کتاب بہت آسان ہے، اس میں خیالی فلسفے بھی نہیں ہیں، بلکہ پریکٹیکلی، یعنی جو عملی ہماری زندگی ہے اس سے ان باتوں کا تعلق ہے۔ قرآن جو ہے پریکٹیکلی بات کرتا ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ شعر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شعر سے زیادہ اس کے الفاظ میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اس کو سننے سے ہی جو ہمارے دل پر، دماغ پر، ہمارے جسم پر جو اثر پڑتا ہے، یہ ہم خود محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ جب بھی ہم تلاوت سنتے ہیں قرآن کی، یقین جانیے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ، بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پھر اس کو حفظ کرنا بہت آسان ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی محبت ایسا سب کے دل میں ڈال دی ہے کہ ہر کوئی اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے، آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت آسانی سے قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کتاب کی خاص فضیلت ہے، یہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے کتاب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں قرآن کے پڑھنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اس کو حفظ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور دراصل سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ سوچنا ذرا کہ جو ہمارا رب، جو بادشاہ حقیقی ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، ہماری زبان تو عاجز اور قاصر ہے اس کی تعریف بیان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، تو سوچیں کہ اس کا کلام کیسا ہوگا۔ اس رب کا کلام ہے، یہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تو بہت ہی علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے اس میں خود بخود بہت ساری خوبیاں ہیں اس کلام میں۔ اس کلام سے سارے لوگ بیک وقت مستفید ہو سکتے ہیں، جن کی علمی سطح کم ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کی علمی سطح بہت اونچی ہے یا بہت پر تک پہنچی ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے علم کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی آسان انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے اندر بہت سارے اس کے اسرار ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اور ایسے جواہر اس میں چھپے ہوئے ہیں، موتی اور جواہرات چھپے ہوئے ہیں، کہ ہر دور کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پڑھنے سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، تو آپ بتائیے ہم میں سے کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہنے کی جرات کر سکے کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اسے ہر کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا، یہ تو صرف علماء کی کتاب ہے، عالم لوگ ہی اسے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ بھلا کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے جملے کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، جو بہت سارے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں نا کہ اچھا ہر کوئی جس کا دل چاہ رہا ہے اس کی تفسیر کرے، تو ہم کوئی تفسیر نہیں کر رہے ہیں اس کی، ہم تو جو علماء کرام کی تفاسیر ہے اس کو صرف بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ آسان ہو جائے، کیونکہ ہر کوئی پڑھنے کی ہر ایک میں سکت نہیں ہوتی، ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی، ہر کوئی پڑھنے ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ سن لے، اگر جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن لے، جو سن نہیں سکتا وہ پڑھ لے، الحمدللہ ہر ایک کے لیے سہولت ہو۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ اچھا بس فلاں طبقہ، فلاں گروہ، فلاں گروپ، فلاں خاندان، نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف عالموں کے لیے ہے قرآن، کہ جو کچھ بڑے کورسز کریں اور کچھ سال اپنے لگائیں اور پھر ان وہی لوگ اس سے بس فائدہ اٹھائیں، تو یہ تو علماء یہود کہا کرتے تھے اصل میں، وہ کہتے تھے کہ یہ صرف کتاب عالموں کے لیے ہے، ہر کوئی اسے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ لوگ پھر فتویٰ پوچھنے انہی سے آتے تھے۔ تو یہ کتاب آسان بنائی گئی ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہہ کر اس سے لوگوں کو پیچھے کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہر ایک کے بس کی بات نہیں یا ہر ایک کے سمجھنے کی چیز نہیں، دراصل وہ اس آیات کا دیکھا جائے تو انکار کر رہے ہیں یا اسے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح بات سننے، سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، آد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ انا ارسلنا الیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، اس طرح سے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ قوم عاد کی بات کی گئی ہے اور ان کے اوپر جو عذاب آیا، ہم سب جانتے ہیں کہ سخت طوفانی ہوا آئی تھی۔ پھر ایک ایسے دن کا ذکر کیا گیا ہے جو یومی نحس مستمر، یعنی ایک ایسے دن جس کی نحوست کئی روز تک مسلسل جاری رہی، اور سورہ حامیم سجدہ میں ایام نحسات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ حاقہ میں فرمایا گیا کہ ہوا کا یہ طوفان مسلسل 7 رات اور 8 دن جاری رہا۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں جو مشہور ہوئی تھیں عرب کے علاقوں میں، کہ بدھ کے دن سے یہ عذاب شروع ہوا تھا، اسی لیے لوگوں نے خیال کیا کہ بدھ کا دن منحوس ہے اور کوئی کام اس دن شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض ضعیف روایات یا من گھڑت روایات بھی اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ بدھ کا دن نحوست والا دن ہوتا ہے، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں مہینے کا آخری بدھ منحوس ہے جس کی نحوست مسلسل جاری رہتی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، جس کو خود سے بنا لیا گیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں جو بھی دین اسلام پر یقین رکھتا ہے، جو دین اسلام کی صحیح تعلیم سے واقف ہے، وہ خود اس بات کو کہہ سکتا ہے یا جان سکتا ہے، یا اسے خود اندازہ ہوگا کہ اسلام میں اس طرح کے نحوست والے دن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور جیسے کہ یہاں پر عرب میں تو بدھ کا دن مشہور تھا، لیکن ہمارے ہندوستان والوں نے اس کو منگل کا دن کر دیا. عرب میں مشہور تھا کہ اس دن بدھ کے دن کوئی نکاح نہ کیا جائے، ناخن نہ کٹوائے جائیں، سفر کی شروعات نہ کی جائے، مریض کی عیادت کو نہ جایا جائے. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے کام کریں گے بدھ کے دن تو جزام اور برس کی بیماری شروع ہو جائے گی. تو ایکچولی یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، لوگوں کو، چیزوں کو، دنوں کو اس طرح سے قرار دیا گیا ہے. اور یہ اعتقاد کی یا عقیدے کی خامی ہے جو اگر اس طرح سے یقین کرتا ہے، اور یہ بدفعلی میں آ جائے گا کہ کوئی دنوں کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دینا. یہ نجومیوں کے اعتقادات ہیں، اور اس پر یقین رکھنا ایکچولی ناجائز اور بالکل منع ہے. بلکہ علماء کرام نے تو بہت سخت لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ سخت حرام ہے، کیونکہ سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن بذات خود نہ نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان. علامہ آلوسی کہتے ہیں سارے دن یکساں ہیں، بدھ کی کوئی تخصیص نہیں. رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی دوسرے کے لیے بری نہ ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھے اور کسی کے لیے برے حالات پیدا کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو دنوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں پر منگل کو اور سنیچر کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے، اور منگل اور سنیچر کو نکاح نہیں کیا جاتا. ایک دن ہی یا ایک ہی دن ایک قوم کے حق میں منحوس ہوتا ہے، اور وہی دن دوسری قوم کے حق میں سعد ہوتا ہے. جیسے کہ ہود علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے حق میں سعد تھا، یعنی جو لوگ وہاں سے نکل گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچا لیا تھا. یا پھر 10 محرم کا دن فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا، مگر یہ دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے خوشی اور انتہائی سعد کا دن تھا، خوشی کا دن تھا سمجھے. تو بہرحال یہ جو نجومی حضرات کہتے ہیں یا فال نکالنے والے لوگ کسی دن کو نجس اور کسی دن کو نحس قرار دیتے ہیں، یا کسی دن کو اچھا قرار دیتے ہیں، تو یہ خود ساختہ یا شرک کی بات ہے. اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. جو مسلمان ہیں وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تو بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مبصور. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ہم نے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون جھوٹا اور غلط ہے. انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واستبر. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ کیا ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر. ان کو بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقر. آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. فکیف کان عذابی ونذر. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اشر کا لفظ آیا تھا پہلے، اشر خود پسند، حمزہ شین را. ایسے خود پسند کو کہتے ہیں جو زبان سے ڈینگے مارتا ہو اور اتراتا بھی بہت ہو، یعنی وہ لوگ خود ہی جھٹلانے والے اور خود ہی ڈینگے مارنے والے تھے، لہٰذا وہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. انا ارسلنا الیہم حاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. کہ تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. ان لوگوں کا یہ کہنا، ہم ایک مضبوط جتھا ہے، کیا یہ اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. یہاں پر اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بھلا پہلی قوموں سے بہتر ہو؟ یہ تمہارے بارے میں کوئی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ تم بخشے بخشائے ہو، تو جب تم نہیں مان رہے ہو تو تمہیں عذاب سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ پھر تم پر بھی عذاب آ کر رہے گا. اور یہی وہ والی آیت ہے جس میں دراصل یہ خوشخبری دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، جیسے کہ جب ہم خندق کے بارے میں پڑھتے ہیں، غزوہ خندق کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں کتنا بڑا جتھا یہ لے کر آئے تھے. 10,000 کا لشکر تھا کفار مکہ کا، پورے گروپس مل گئے تھے آپس میں مشرکین کے، اور ان سب کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ختم کر دیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حالات پیدا کیے، تیز آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ لوگ واپس لوٹ گئے. تو اسی کی خوشخبری یہاں دی گئی ہے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا، اور یہی ہوا. بل السعات موعدهم والساعة ادهى وامر. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. ادہا کا لفظ آیا ہے آفت، دال حایا، کسی کو مصیبت پہنچانا، مصیبت میں ڈالنا، ایک چیز کا دوسری کو ناگوار طریقے سے پہنچنا. تو اس وقت قیامت کے وقت اصل پھر یہ منظر دیکھ لیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے. ان المجرمین فی ضلال وسعر. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ان کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ایک مقدار کے مطابق پیدا کی ہے. تو دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، دراصل ہر ایک کی ایک مقدار اور ایک تقدیر لکھی ہے. ہر چیز کو اپنے ایک مقررہ وقت پر ہونا ہے، یا ہر چیز کی ایک خاص شکل، وزن یا مقدار ہوتی ہے. کب تک اسے نشو نما پانا ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہنا ہے، اور کب ختم ہونا ہے، یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک اصول ہے. جیسے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی دن بہ دن ہائٹ بڑھتی رہتی ہے، ہر چیز اس کی نشو نما پاتی ہے، لیکن ایک وقت پہنچنے تک، جیسے 17, 16, 18 سال کا ہوتا ہے یا 19 سال کا ہوتا ہے بچہ یا لڑکا یا لڑکی، اس کی ہائٹ رک جاتی ہے. اگر وہ بچپن سے جیسے وہ گرو ہو رہا تھا، اس کی ہائٹ بڑھ رہی تھی، اگر اس کے مرنے کے وقت تک اس کی ہائٹ بڑھتی رہتی، تو آپ سوچیں 60 سال میں اس کی ہائٹ کہاں تک چلی جاتی. تو ایک مقدار ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ بس یہاں تک وہ رک جائے. پھر اسی طرح سے زندگی ہے، موت ہے، زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ایک مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساری چیزیں رکھی ہیں. یہ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام جو انسان ہوں گے، ان کی تمام ضروریات کا سامان یہاں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے. پھر چاند اور سورج ان سب کا ایک وقت مقررہ پر نکلنا، اس کی وجہ سے شعاؤں کا زمین تک پہنچنا، پانی کا بھاپ بن کر اڑنا، سب ایک مقدار کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اندازے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ ایک تو ہوا انسان کا قد جو ایک وقت مقررہ پر پہنچ کر وہ رک جاتا ہے، دوسرا زمین اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے مطابق بنائی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو جتنی مخلوق ہوں گی سب اس پر بسیرا کر سکے اور ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ پھر ہر مخلوق کی جو جائے پیدائش ہے کہ اس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں وہ مرے گا، کہاں اس کا مسکن، کہاں اس کا مدفن ہوگا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ پھر جو پانی ہے، کس مقدار میں پانی ہو اور کس مقدار میں پانی بھاپ بن کر اوپر اڑے جائے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقدار کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ پھر ہر مخلوق جس کو زندہ رہنا ہے، کون کب تک زندہ رہے گا، کب وہ مرنے والا ہے، کس کو، یعنی جیسے یا تو اللہ تعالیٰ نے سورج جو پیدا کیا، سورج جو بنایا اور سورج کو جہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس قدر دوری پر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو۔ اگر سورج نزدیک آ جاتا ایک اپنی مقدار سے وہ ہٹ جاتا جو اس کی جگہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان ہوتا۔ تو بہرحال یہ بہت وسیع موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار کے مطابق، اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمہ بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَر، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ، ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں جو ہر چیز ہماری لکھ رہے ہیں، پھر ایک سائق اور شہید بھی ہے جو ہمیں ہانک کر لے جانے والا ہوگا یا ہمارے اوپر گواہ بننے والا۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر باتیں، ہماری ہر ایکٹیویٹی درج ہو رہی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہمیں قیامت کے دن وہ خود ہماری نظروں کے سامنے وہ فلم یا وہ رول پلے کر دیا جائے گا، اور انسان خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم صحیح عمل کرنے والے بنے دنیا میں، تاکہ جب ہم اپنا خود اعمال نامہ دیکھیں تو ہمیں اس پر خوشی ہو، نہ کہ ہم اس وقت مایوس ہوں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے وہی والی بات ہے، متقین کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ متقین کا کیوں یہ کیا گیا ہے؟ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، کیونکہ پیچھے کن کا ذکر آیا ہے؟ نافرمانی کرنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جہنم، دوزخ کی آگ۔ لیکن جو لوگ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے رہیں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہیں گے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ بہت ہی بہترین انجام، یعنی اللہ ذوالجلال اور قادر مطلق کے ہاں جن پرہیزگاروں کی مجلس ہوگی، وہ سب کے سب سچے اور راست باز لوگ ہوں گے۔ انہیں اپنی سچائی کی بدولت اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے وعدوں کے مطابق یہ مقام حاصل ہوگا۔ تو مقعد صدق، عزت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس میں گناہ کی بات نہ ہوگی نہ لغویات کا ارتکاب، اور اس سے مراد جنت ہے۔ اور ملیک مقتدر، قدرت والا بادشاہ، یعنی وہ ہر طرح کی قدرت سے بہراور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اندا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اندا ملک مقتدر، پاس میں، قریب میں، تو ایکچولی یہ کنایا ہے اس شرف منزلت اور عزت اور احترام سے جو اہل ایمان کو اللہ کے یہاں حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہماری یہ جو ساری بھاگ دوڑ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے اس میں بالکل پوری طرح سے لگا دیا ہے، کوشش کی ہے لگانے کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو یہ سب ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں؟ کیا ہم سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کی کچھ خواہشات ہیں ہمارے اندر؟ نہیں، بلکہ کس لیے کریں؟ دیکھا جائے تو ساری بھاگ دوڑ کس لیے لگی ہے کہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ سچی عزت کی جگہ پانے کے لیے، جو اس ذی اقتدار بادشاہ کے قریب جس کو نصیب ہوگی وہ عزت۔ تو ان ساری یہ خواہش اصل میں یہ ساری چیزوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور وہ نہریں، وہ باغ ہم کو ملے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے متقین کے لیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرتے رہیں. ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے, اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم تو بہت نیک ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, ہم تو بہت متقی ہیں. نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ انسان ہے نا, بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, لیکن پلٹ کر اپنے اسی رب کی طرف ہی آتے ہیں, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ رب درگزر کرنے والا ہے. وہ رب بڑا رحیم ہے, بڑا شفیق ہے, بڑا مہربان ہے, بخشش کرنے والا ہے. ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کا علم ہے, ہم سب جانتے کہ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں, کجی ہے. بعض اوقات ہم کو خود محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے فلاں فلاں وقت کی غلطی ہو گئی. بعض اوقات ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا, بعض اوقات ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا رب ہماری ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا اگر ہم بڑے بڑے گناہ سے بچتے رہے. اور اللہ کرے کہ وہ عزت کا مقام, اس رب کے نزدیک ہمیں وہ مقام حاصل ہو, اور ہم اس مجلس میں بیٹھنے والے بنے جہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں, اور اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو, اس مجلس میں بیٹھنے کا ہمیں شرف حاصل ہو جو عزت اور شرف والی مجلس ہوگی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر